الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم أنت لما ولدت أشرقت الأرض ضاءت بنورك الأفق ونحن في ذلك الضياء والنور سبل الرشاد نحترق ليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الخلق إلا إلى الرسل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تقریب بھائی سے تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، آج کا یہ درس تعلیم و تربیت جس طرح کے اعلان آپ نے سماعت فرمایا کہ ایک تسلسل کی اختتامی کڑی ہے، یہ موضوع اس دور کے حوالے سے انتہائی ضروری تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید، برہان رشید سے استفادہ کس طریقے سے حاصل کیا جائے، یعنی قرآن مجید جو ہدایت کا اصل سرچشمہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن الفاظ اور معانی دونوں کا مجموعہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے کلمات کی کہ تحفظ کی ضمانت اپنے ذمہ کرم پر لی ہے، لیکن اس کے معانی کی تفہیم یقیناً ہمارے لیے ایک آزمائش اور امتحان ضروری ہے، ضرور ہے. پچھلی کتابوں کے اندر ہوا یہ کہ معنی بھی بدلے گئے، الفاظ بھی بدلے گئے، لیکن قرآن انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کہ ہم اس کے نازل کرنے والے ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس قرآن کی آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن کے کلمات میں کبھی تحریف نہیں ہو سکتی، قرآن کے کلمات میں کبھی رد و بدل نہیں ہو سکتا. اور قرآن کے کلمات جس طرح حضرت جبریل امین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر لے کر نازل ہوئے ہیں، آج بھی قرآن مصحف میں اسی اعتبار سے موجود ہے. کوئی الف با تا سا کسی لفظ کی کوئی ہیر پھیر نہیں، چہ جائے کہ صورتیں بدلی گئی ہوں، چہ جائے کہ پارے بدل دیے گئے ہوں، ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. اور قرآن مجید برہان رشید اپنے پورے کلمات کے ساتھ ان دو دفعوں کے درمیان اور اس مصحف اور دو ایک جلد کے درمیان موجود ہے، اور یہ قیامت تک موجود رہے گا. لیکن سابقہ امتوں کے اندر یہ ہوا کہ اس کتاب کی ضمانت جو تھی وہ ان کے علماء، ان کے معتمد لوگوں کو دے دی گئی تھی، پھر بہت کم لوگ ایسے بچے کہ جنہوں نے کتاب کو بچایا. اکثر لوگ مال کی محبت میں اور دنیا کے جو پیچ و خم ہوتے ہیں آزمائش کے اعتبار سے اس کا مقابلہ نہ کر سکے، اور اس مادی اور بدبودار دنیا کے ہاتھوں پر انہوں نے اپنے ایمان کو بیچ دیا، اور تورات، زبور، انجیل کے اندر شدید تحریفیں پائی گئی. لیکن یہ کتاب کتاب آخر ہے قرآن، اس نے قیامت تک باقی رہنا ہے، اور قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا، نہ کسی جدید شریعت نے آنا ہے، نہ کسی جدید نبی اور نہ جدید رسول کو آنا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العالمین نے جہاں پر نبوت ختم کر دی، وہیں پر تعلیم کے وہ صحیفے بھی ختم کر دیے، اور وہ تمام تر صحیفے اور تمام تر تعلیمات جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنمائے منزل تھی، اس کو قرآن کی صورت میں آپ کے قلب منیر پر اتار دیا. تو ایک بات یہاں پر ذرا ذہن میں رکھیے، وہ یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کبھی نہیں بدلے جا سکتے، کوئی چاہے جس قدر بھی اپنا زور لگا دے، اس کے کلمات نہیں بدلے جا سکتے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، اور اس کے تحفظ کا انتظام اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے ذریعے ایسے فرما دیا ہے، ایسے فرما دیا ہے کہ دور صحابہ سے لے کر آج تک ہر دور کے اندر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں مسلمان اپنے سینوں کے اندر قرآن کو لیے ہوئے ہیں. کہ اگر کوئی کتاب کی صورت میں تحریف کرتا ہے تو اس کے تحفظ کے لیے سینوں میں قرآن موجود ہے میرے دوستو. لیکن قرآن کے معنی، کیونکہ قرآن الفاظ اور معنی کا مجموعہ ہے، اس کے معنی کی بھی حفاظت اللہ نے اٹھائی ہے، لیکن اس کے معنی کی حفاظت بہی معنی نہیں کہ جس انداز میں الفاظ کی حفاظت کی گئی ہے. معنی امت کے لیے ایک آزمائش ضرور ہے. پچھلی امت کے لیے الفاظ اور معنی، میرے کہنے کا مقصد سمجھ رہے ہیں، یہ قرآن کا لفظ ہے، عبارت ہے الحمدللہ رب العالمین، ایک اس کا معنی ہے، اور وہ معنی جو قرآن کا مقصود تھا، جو قرآن کا اصل معنی تھا، جو قرآن کی روح کے عین مطابق تھا، مزاج الوہیت اور مزاج نبوت کے مطابق تھا. تو پہلے تو الفاظ اور معنی دونوں امت کے حوالے کر دیے گئے تھے، تو انہوں نے معنی بھی بدلا، لفظ بھی بدل دیا. لیکن اس امت پر یہ کرم کیا گیا ہے کہ الفاظ کو باقی رکھا گیا ہے، اس لیے کہ جب تک الفاظ باقی رہیں گے، معنی میں اگر کوئی تبدیلی بھی کرے تو اس کی چوری پکڑی جائے گی. اگر وہ بتوں کی مذمت میں اترنے والی آیات اتار کر اولیاء کے اوپر چسپا کرنا شروع کرے، اور
کفار اور مشرکین کی مذمت کی جو آیتیں ہیں اس کو لا کر اگر وہ اولیاء اور انبیاء پر لا کر چسپہ کرے تو اس کی چوری ان آیتوں سے پکڑی جائے گی جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء اور اولیاء کی تعریفیں بیان کی ہیں، کہ جو جہنم کے ایندھن ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے کوئی مرتبہ اور مقام نہیں عطا فرمایا، لیکن جو اس سرزمین پر اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کے جلال اور جمال کے مظہر ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ جو ان سے خوش ہوتا ہے وہ رب سے خوش ہو جاتا ہے، جو ان کو راضی کر لیتا ہے وہ رب کو راضی کر لیتا ہے، ان کے پاس آنا رب کے پاس آنا ہے، وہ اللہ کی محبت اور اللہ کے غضب کے مراکز قرار دیے گئے ہیں، لیکن بتوں کے پاس جانا یا بتوں کے سے کوئی عظمت دل میں رکھنا یہ قرآن کریم برہان رشید کی اس تعلیم کے بالکل مخالف ہے کہ جو انبیاء اور اولیاء کی عظمت کے اندر اتاری گئی ہے۔ ایک بات کہ جب تک الفاظ محفوظ رہیں گے اس وقت معنی میں تبدیلی تو بہت سے لوگ کریں گے، لیکن اگر کوئی جستجو کرنے والا ہو تو اس کی چوری پکڑی جائے گی، ایک بات۔ دوسری بات جو ہم نے گزشتہ درس کے اندر تسلسل میں گزاری ہے اس کو یاد دلا کر آگے کا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آگے بہت اہم اور حساس بحث ہے اس کے حوالے سے، کہ قرآن جو کتاب ہدایت ہے تو اللہ رب العالمین نے حضور کی امت پر یہ فضل فرمایا ہے کہ قرآن ہی کو ہدایت نہیں بنایا، قرآن کو اگر کتابی ہدایت بنایا ہے تو اپنے محبوبوں کو سورت میں ہدایت بنایا ہے، جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہدایت کا رخ کتاب اللہ کی صورت میں ہے اور ایک ہدایت کا رخ رجال اللہ کی صورت میں ہے۔ اب یہ جب دونوں کانسیپٹ آپ کے سامنے آ جائے، کتاب اللہ رجال اللہ کے بغیر نہیں پائی جائے گی اور رجال اللہ کتاب اللہ کے بغیر نہیں پائے جائیں گے، تو آسان نتیجہ یہ نکلا کہ کتاب اللہ میں تو الفاظ موجود ہے اور رجال اللہ میں اس کا معنی موجود ہے۔ سمجھ گئے آپ کہ کتاب اللہ کا تحفظ کر کے الفاظ کو بچا لیا اور رجال اللہ کی عظمتوں کو بیان کر کے قرآن کے معنی کو بچا لیا ہے، تو لہذا اب یہ آسان طریقہ ہمارے سامنے آ گیا، سمجھے میری بات آپ، یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ اس نے تفسیر لکھی، اس نے تفسیر لکھی، اس نے تفہیم القرآن لکھ دی، اس نے فہم القرآن لکھ دی، اس نے فلانا لکھ دیا، اس میں کوئی سروکار نہیں کہ نام آپ کچھ بھی رکھیں، لیکن وہ روح قرآن، طریقہ قرآن، قاعدہ قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن لفظ اور معنی دونوں کا مجموعہ ہے، تو لفظ محفوظ ہیں جلدوں کے اندر اور معنی محفوظ ہیں اولیاء کے سینوں کے اندر، اس میں سے اگر کسی کو بھی جدا کر دو گے تو ہدایت نہیں مل سکتی، تو لہذا ہدایت یاد رکھ لیجئے، ہدایت ایک کامل جو ہے اس کے دو رخ ہیں، ایک کتاب اللہ، ایک رجال اللہ، ایک اللہ کی کتاب، ایک اللہ کے بندے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کے بندے۔ تو اس دور میں میرے دوستو اپنے ایمان کے تحفظ کا سب سے مؤثر طریقہ اور آسان طریقہ اور امت کو وحدت پر لانے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن ہم پڑھیں جلد سے، مانا کریں غوث اعظم سے، قرآن پڑھیں ہم جلد سے، مانا کریں داتا علی حجویری سے، قرآن پڑھیں جلد سے، مانا کریں صحابہ سے، قرآن پڑھیں اس کتاب سے، الفاظ پڑھیں کتاب سے، مانا کریں اہل بیت سے، قرآن پڑھیں اس کتاب سے الفاظ نے اور مانا کریں امت کے اجماع سے، اور وہ مانا جو امت کے اجماع کے خلاف ہوگا وہ قرآن کی مرضی نہیں ہوگی، قرآن کے الفاظ اس سے اپنا منہ موڑ رہے ہوں گے، لیکن جو مانا قرآن کی روح کے مطابق ہوگا وہی ہدایت کامل ہوگا۔ لہذا میں نے اس سے پہلے جو درس آپ کی خدمت میں پیش کیا وہ اس کی یہی بنیادی کڑی تھی، ٹھیک ہے آپ کو عربی لغت پر بڑا عبور ہے، ٹھیک ہے آپ بہت بڑے مفسر ہیں، ٹھیک ہے آپ بہت بڑے مدرس ہیں قرآن کے، آپ کو مبارک ہو، ہوا کرے، لیکن صرف عربی جاننے سے آپ قرآن میں منمانی نہیں کر سکتے، صرف چار لغت اور ڈکشنری کی کتابوں کو کھنگالنے سے آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ قرآن میں آپ کو ایمان داخل کر سکیں، اس لیے کہ یہ فیصلہ پہلے ہی متعین ہو گیا تھا کہ کتاب کی تفسیر، کتاب اللہ کی تفسیر رجال اللہ کریں گے، اور اس کی دلیل کیا ہے، اس کی دلیل یہی ہے جو آپ نماز میں دعا کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں چلا ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا ہے، جن پر انعام ہوا ہے، اس لیے کہ قرآن کا معنی انہوں نے صحیح سمجھا اس لیے ان پر انعام ہوا ہے، تو تم چاہتے ہو کہ تم پر بھی انعام ہو تو الفاظ لو کتاب سے اور معنی سمجھو انعام یافتہ بندوں سے، یہ ایک آسان طریقہ ہے، یہ ایک میں ترجمہ کروں آپ یہ دیکھیں کتنا آسان طریقہ اختلاف ختم کرنے کا، میں اس وقت کسی فرقے اور کسی تفرقے میں نہیں جانا چاہ رہا، میں اس کے سامنے آپ کے سامنے ایک اجماعی موضوع رکھنا چاہ رہا ہوں، اور اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم نماز میں یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ انعام یافتہ بندوں کا عقیدہ بتا، تو جب نماز کے باہر ان کا عقیدہ آ جائے تو یہ نہ کہ میری تحقیق یہ، اپنی تحقیق کو مارے دیوار پر، اور ایمان لینا ہے تو پھر ان کے راستے پر چلے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ آسان سی بات، میں نے ایک کتاب لکھ دی، ہاں اگر آپ کی کتاب انعام یافتہ بندوں کی رائے کے مطابق ہے، ان کے عقیدے کی عکاسی کر رہی ہے، تو ہم اس کو چومیں گے بھی اور سر پر بھی لگائیں گے، لیکن اگر وہ اسلاف اور اجماع امت اور رجال اللہ اور انعام یافتہ بندوں کے عقیدے کے خلاف ہے، تو آپ اس کا نام چاہے فہم القرآن لگیں یا تفہیم القرآن رکھیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، اس لیے کہ ناموں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سب اس کی حقیقت جو اندر لکھی گئی ہے اس سے ہوتا ہے۔ اگر اس معنی کا دامن اس دامن سے جڑا ہوا ہے جو انعام یافتہ بندے ہیں، تو چاہے آپ اس کا نام تفہیم القرآن نہ بھی لکھیں، ایسی کاغذ عام کر دیں تو وہ ہدایت کا باعث بن جائے گا۔ تو لہذا تفسیروں کے ناموں پر نہیں جایا جاتا، نسبتوں پر جایا جاتا ہے، تعلق پر جایا جاتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ وہ بہت اچھا درس قرآن دیتے، وہ ٹھیک ہے، درس قرآن دینا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس کے معنی پر یہ اخلاقاً شرعاً یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ قرآن کے کوئی لفظ کو اگر ذکر کرو گے تو دیکھو کہ وہ ترجمہ رجال اللہ کے خلاف نہ جا رہا ہو، اس لیے کہ اگر تم نے اس کا ترجمہ کیا اور کسی عقیدے کو تم نے قرآن کی آیت سے غلط ثابت کیا کہ جناب یہ عقیدہ غلط ہے، اور وہی عقیدہ آج تک امت کا تھا، وہی عقیدہ انعام یافتہ بندوں کا تھا، تو تمہارے اس ترجمے سے وہ سارے غیر مسلم ہو گئے، تو پھر نماز میں تو تم انعام یافتہ بندوں کا راستہ بتا رہے تھے، تو اگر تمہارا کوئی نظریہ، تمہارا کوئی عقیدہ، یا تمہاری کوئی تفسیر، یا تمہارا کوئی ترجمہ ان کے مد مقابل آ کر کھڑا ہو جائے، تو پھر حدیث پاک ہمارے سامنے کہتی ہے اتبعوا سواد اعظم، کہ فرمایا کہ پھر تنہا کو چھوڑو اور اکثریت کا ساتھ دو، تنہا کو چھوڑو اور اکثریت کا ساتھ دو۔ تو لہذا حقیقتاً اس بات کی یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ تفسیر وہی ہونی چاہیے جو آج تک امت نے کی ہے، اور تفسیر کے دو رخ ہوتے ہیں، بتائیے کتنے؟ ایک عقیدہ اور ایک عمل، ایک عقیدہ اور ایک عمل۔ عمل میں اگر 19-20 ہو جائے تو بخشش ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے میں 19-20 نہیں، 27 ذرا بھی کم ہو جائے تو مغفرت نہیں ہے، مغفرت نہیں ہے۔ تو لہذا آپ جو یہ دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ سیدھے راستے پر چلا، اور چلا ان کے راستے پر جو انعام یافتہ بندے ہیں، تو وہاں پر 100% ان پر اعتماد کرنا ہے، جو انہوں نے ترجمہ کیا وہ ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ اور یہ بات میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ یہ تو آپ پرانا درس سنیں گے، ورنہ وہ درس دوبارہ ریپیٹ ہو جائے گا، پرانا درس سنیں گے تو اس میں میں نے پورے تفاسیر اور مفسرین کے حوالوں سے اور احادیث کے حوالوں سے یہ بات پیش کی تھی۔ ایک بات صرف یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں، سنیے، میں نے آپ کے سامنے فاضل عبدالحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ پیش کیا تھا کہ قرآن کے معنی کرنے والے تین ہیں، ایک ظاہری مولوی صاحب، ایک اولیاء اور ایک نبی، وہ انہوں نے خود سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھا ہے، تفسیر بیضاوی کی شرح کرتے ہوئے، اور اگر آپ ان کا نام نہیں جانتے تو اتنا اعتماد کر لیجئے کہ یہ امت کے مسلم امام اصول میں تفسیر کے اندر۔ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ، ڈاکٹر اقبال کے حوالے سے میں نے ان کا حوالہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، ان کے وصال پاک کو تقریباً 450 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور ہر مکاتب فکر میں، کیونکہ یہ اختلافی شخصیت نہیں، یہ فنی عالم ہے، ان کا کام ہے فن کو ذکر کرنا، اور فن کا جو امام ہوتا ہے وہ ہر مکتب فکر میں حجت ہوتا ہے۔ جس طرح دیکھو ڈکشنری مرتب کرنے والا، المنجد جس نے جمع کی ہے، علماء کہتے جی وہ عیسائی تھا، اب چاہے وہ عیسائی تھا لیکن وہ عربی میں مہارت رکھتا تھا، اس نے لغت کو ایجاد کر دیا اور لغت کے معنی واضح کر دیے، اب اس کے مذہب سے سروکار نہیں ہوتا ہے، لیکن جو اس نے لکھا ٹھیک لکھا ہے، اس سے فن کو لیا جاتا ہے۔ تو فن کے ایجاد کرنے والے، فن کی خدمت کرنے والے کو نہیں دیکھا جاتا، اگر وہ فن میں درست ہے۔ تو علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب جو حاشیہ بیضاوی، جس کو حاشیہ فاضل لاہوری کہا جاتا ہے، یہ فن کے اندر قرآن کو سمجھنے کے جو طریقہ تفسیر ہے، اور تفسیر سے پہلے جو اصول ہے، وہ ہر مکاتب فکر کے اندر تفسیر بیضاوی پڑھائی جاتی ہے، اور بیضاوی کو سمجھانے کے لیے ان مقتدر علماء کے حاشیے، جس میں علامہ خفاجی کا بڑا مشہور حاشیہ ہے، جو وہ انہوں نے بڑے جامع انداز میں اس پر تحریر فرمایا عنایت القاضی کے نام سے، اسی طرح حضرت فاضل سیالکوٹی کا حاشیہ جس کو فاضل لاہوری کہا جاتا ہے، تو انہوں نے قرآن کے معنی کا جو اصول نقل کیا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان والے کیا ترجمہ کرے اور اس مسجد والے کیا ترجمہ کریں یا اس مسجد والے کیا ترجمہ کریں، انہوں نے اصول بتایا ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ، اہل علم ہیں، وہ فن بتا رہے ہیں، اصطلاح بتا رہے ہیں، قوانین اور ٹرم سے آگاہ کر رہے ہیں، اور جو اصطلاحات ہوتی ہیں وہ مختلف ہی نہیں ہوتی ہیں، وہ مسلم ہوا کرتی ہیں۔ تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کے معنی تین جماعتوں کے اندر مشترک ہے، ایک تو نبی کے پاس خود ہے، ایک اولیاء کے پاس ہے، ایک عام علماء کے پاس ہے۔ تو یہاں سے یہ معنی واضح ہو گیا کہ عام عالم اگر ایسا ترجمہ کرے جو اولیاء کے خلاف جا رہا ہو، جو اولیاء کے خلاف جا رہا ہو، تو اس کا حق نہیں، اس لیے کہ اولیاء کا فہم قرآن میں درجہ اس سے اوپر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اولیاء کے اوپر نبی کا درجہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صحیح قرآن جانتا ہے اور حقیقی قرآن جانتا ہے، اور اس سے براہ راست اگر صحیح قرآن کو سمجھتا ہے تو ملا ظاہر نہیں، یہ اولیاء۔ اس لیے ملا ظاہر کو تیسرے نمبر پر رکھا ہے اور اولیاء کو دوسرے نمبر پر رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن تو یقیناً نبی کے سمجھائے سمجھا جاتا ہے، تو لہٰذا قرآن کو نبی کے سمجھائے سمجھنا چاہتا ہے تو وہ ڈائریکٹ نبی تک نہیں پہنچ سکتا، بیچ میں جو واسطہ اولیاء کا ہے ان کے دامن سے جڑنا پڑے گا۔ یہ اصول ہے میرے دوستوں، یہ صوفیانہ باتیں نہیں کر رہا میں آپ کے سامنے، یہ علم تفسیر کا اصول بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ علمی گفتگو بتا رہا ہوں، جو صوفیانہ گفتگو نہیں ہے کہ چار قلندروں نے مل کر لکھ دی، یہ وہ مسئلہ نہیں ہے، یہ اصول ہے، اور علماء ظواہر کے اندر یہ بات متداول اور مسلم رہی ہے کہ قرآن کے معنی کرنے کا طریق یہ ہے۔ آج یہ ہوا کہ آج ہم نے نبی کے معنی کو بھی چھوڑا، اولیاء کے معنی کو بھی چھوڑا، اور کہا جی میں نے تفسیر لکھی اس کو پڑھے، بس میں نے قرآن کو سب سے زیادہ سمجھا ہے، تو یہ گمراہی کا باب بنا اور یہ گمراہی کے ابواب کھلے اس سے، اور اس سے افتراق اور انتشار ہوا۔ امت اگر قرآن پر جمع ہونے چاہتی ہے تو فوٹو سیکشن نہ کرے، اس طریقے پر عمل کرے کہ اپنی تفسیر کو اولیاء کے معنی کے سامنے رکھے، ان کے عقیدے کے سامنے رکھے، اور جہاں پر خلاف ہو خوش دلی سے اس کو نکال کر پھینک دے، اس لیے کہ طریقہ وہ ہے جو فیضان علم اولیاء کے ذریعے علماء کے پاس آتا ہے۔ ایک بات اس پر صحیح بخاری سے حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کر دینا چاہتا ہوں، پھر اس موضوع کی طرف میں آتا ہوں۔ دیکھیے حضور نے فرمایا آخری زمانہ ہوگا، علم اڑ جائے گا، علم، اس پر میں نے کئی حوالے پہلے درس میں بھی دیے ہیں، اور یہ بھی دیا ہے میں نے کہ جو تفسیر کرتا ہے تو اس کا چہرہ بھی دیکھا جاتا ہے، بولے سبحان اللہ، تفسیر جو کرتا ہے تو اس کا چہرہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس پر میں نے مسلم کی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود سے پیش کی تھی کہ خارجی نے شفاعت کا انکار کیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب آیت پڑھی مقام محمودہ والی، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے شفاعت ہے، یہ دلیلیں وہ اوروں سے بھی سنتا تھا لیکن جب لوٹ کر گیا تو کلمہ پڑ گیا۔ اس کے استاذوں نے کہا کہ تو ہمارا سب سے بڑا مناظر تھا، لیکن تو کیسے شفاعت کو مان گیا؟ اس نے کہا ایسے شخص سے میں نے اس آیت کی تفسیر سنی ہے جس کا چہرہ بتاتا ہے کہ وہ سچا ہے جھوٹا نہیں ہے، اور یہ چہرے اولیاء کے ہی ہوتے ہیں۔ یہ چہرے کس کے ہوتے ہیں جی؟ بولیے، اولیاء کے ہوتے ہیں۔ یہ مسلم شریف ہے، صحابہ کے دور میں، میرے دوستو آپ حیران ہوں گے، صحابہ کے دور میں نوجوان لونڈے آ گئے اور انہوں نے صحابہ کے گربانوں کو پکڑ کے کہا قرآن ہم زیادہ سمجھتے ہیں۔ تو آپ اس دور کی بات کرتے ہیں کہ حضرت علی کو قتل کرنے والا قرآن پڑھنے والا نہیں تھا؟ کیا اس نے حضرت علی پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا تھا؟ کہاں فہم حضرت علی کے قرآن کے بارے میں؟ کہاں وہ نو مولود لونڈا جس نے آگے جا کر یہ بات کی تھی الیاذ باللہ، اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجل کریم کے گویا کے سر مقدس پر تلوار کا وار کیا تھا، اس کا نام عبد الرحمان تھا۔ کیا نام تھا جی؟ عبد الرحمان تھا۔ اور اس وقت مولا علی کا جملہ آپ نے سنا، دیکھیں قرآن وہ سمجھنے کا دعویٰ کرتا تھا اور امت حضرت علی سے سمجھ رہی تھی، اور جب حضرت علی کا ایک سپاہی آپ کے لشکر کا، وہ اس کے جمعے کی تقریر سن کر آیا اور حضرت علی سے کہنے لگا وہ تو ہر بات پر قرآن پڑھتا ہے حضور، جو آپ کے دشمن ہیں وہ تو ہر بات پر قرآن پڑھتے ہیں۔ حضرت علی نے قرآن کا مذاق نہیں بیان کیا بلکہ ایک اصول بیان کیا کہ کلمۃ حق اریدا بہ الباطل، کہ کلمہ حق پڑھتا ہے معنی باطل لیتا ہے۔ دیکھیں معنی کی بات آ رہی نا، یہ حضرت مولا علی کا اصول ہے، تو لہذا یہ کسی صوفی خاص کی بات نہیں، یہ اجماعی نظریہ، اور صوفیہ تو علماء ربانیین ہوتے ہیں اور ان کی بات جو آتی ہے وہ خواصیر کی بات ہوا کرتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں حضرت علی نے فرمایا کہ کلمہ تو حق ہے، یعنی پڑھ رہا قرآن ہے حق ہے، لیکن معنی باطل لے رہا ہے، تو سپاہی کی سمجھ میں آ گیا ہاں قرآن تو علی بھی پڑھ رہا ہے، وہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن فرق کیسے ہو رہا ہے؟ معنی سے ہو رہا ہے، اس لیے کہ قرآن پڑھنے سے کوئی مفسر نہیں ہوتا جب تک رجال اللہ کی تائید اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب بخاری شریف حدیث دیکھیں، بخاری کتاب العلم میں یہ حدیث موجود ہے، میں نے مجدد صاحب کا عرس اس لیے لکھا تھا، الحمدللہ وہ ہمارے سلسلے کے امام ہیں اور ہر مسلمان ان سے محبت اور ان سے عقیدت رکھتا ہے، ان کی خدمات کے سامنے سر عقیدت کو جھکا دیتا ہے، خم کر دیتا ہے، تو اب دیکھنا ہے کہ جو امت کا اتنا بڑا بزرگ ہے اس کا عقیدہ تھا کیا؟ آج ہم ایک دوسرے کے پیچھے کلیشنکوفیں اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے، اور اسلام کے نام پر ہم ایک دھماکے کر رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ اتنا سوچ لیں کہ جس مولوی نے میری ذہن کو صاف کیا ہے یا جو باتیں کر رہا ہے، وہ مولوی صاحب کو بھی خود سوچنا چاہیے کہ جو آیت پڑھ کے میں ترجمہ کر رہا ہوں اور جن بزرگوں کو میں رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہوں، اگر وہ میرے عقیدے کے خلاف تھے تو رحمت اللہ علیہ کیسے ہوئے؟ کیونکہ میرے نزدیک وہ عقیدہ کفر ہے تو وہ مسلمان نہیں رہے، جب میرے نزدیک وہ مسلمان نہیں رہے تو ان کے نزدیک میں مسلمان نہیں رہا، تو پھر میں ان کو رحمت اللہ علیہ ان کا حوالہ کیسے دے سکتا ہوں؟ تو تھوڑا سا جذبات کو تحمل کر کے، اپنی علمیت کے تفخر سے تھوڑا اتر کر، جو آیت کو وہ اپنی مرضی سے سمجھ رہا ہے ان کی کتابوں سے پڑھ کر سمجھ لے، دیکھے تو صحیح کہ انہوں نے کس اینگل سے سمجھایا ہے، کس بات سے سمجھایا ہے۔ یہ ایک سیدھا سادہ راستہ ہے، یہ کوئی بات ٹھونسنے کی نہیں ہے، یہ کوئی بات جبرن نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ میں اس آیت کو پڑھ رہا ہوں تو اس کا یہ معنی لے رہا ہوں، اور جن کو میں ولی سمجھتا ہوں وہ کیا معنی لے رہے ہیں، تو پتا چلا جن کو ولی سمجھتا ہوں تو وہ نیک لوگ تھے، تو نیک لوگوں سے اگر عقیدہ ٹکرا جائے تو پھر اپنے عقیدے سے رجوع کرنا چاہیے اور اپنا ایمان بچانے کے لیے نیکوں کے دامن میں چھپ جانا چاہیے۔ اب میرے دوستو، صرف اس دور اور آج جو ایک کھلواڑ بنا ہوا ہے قرآن پر، صرف اس ضرورت کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، نہ میری کوئی سیاسی تنظیم ہے، نہ کسی میں مذہبی تنظیم کا جناب جو ہے کہ کوئی نمائندہ یا اس کا کوئی قائد ہوں، ہاں الحمدللہ یہ ضرور ہوں کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے نظریات کا ماننے والا ہوں اور حضرت مجدد الفسانی کے نظریات کا ماننے والا ہوں، شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے نظریات کا ماننے والا ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نظریات کا ماننے والا ہوں، شاہ عبد العزیز کے نظریات کا ماننے والا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رجال اللہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے قریب ہیں، یہی سے اٹھ کر یہ ہمیں مدینے لے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ اب ذرا اس میں ایک بات آخری پیش کر کے میں اس موضوع کی طرف آتا ہوں جو جس پر اکثر مناظرے اور مباحثے ہوتے ہیں۔ حضور کی حدیث ہے کہ قرب قیامت میں علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، مختلف الفاظ ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ کتابیں ہوا میں اڑ جائیں گی، یہ کتابیں ہوں گی اور علم تحلیل ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، فرمایا کتابیں وہی ہوں گی، وہی بخاری ہوگی، وہی مسلم ہوگی، وہی قرآن ہوگا، وہی سارے طریقے ہوں گے۔ تو علم کیسے اڑ گیا؟ علم تو موجود ہے، کہ علماء اڑ جائیں گے۔ تو باپ دیکھیں، الفاظ وہاں ہیں، رجال گئے، جب رجال گئے تو دین بھی گیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ الفاظ بغیر رجال اللہ کے نہیں، اس لیے کہ ہدایت دو قسم پر اللہ نے بنائی ہے، اور وہ دو قسم ظاہراً بتا رہا ہوں، وہ دو قسم نہیں، وہ ایک ہی قسم ہے، لیکن سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں صورتاً کہ وہ دو ہیں، ایک کتاب کی صورت میں ہے، ایک افراد کی صورت میں ہے، ایک کتاب کی صورت میں ہے، ایک رجال کی صورت میں ہے۔ تو کہا جاتا ہے کتاب اللہ اور رجال اللہ۔ تو آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علم اڑ جائے گا۔ علم اڑ جائے گا کیا مطلب؟ کہ صفحے غائب ہو جائیں گے، یا صفحے موجود رہیں گے، اس کی لکیریں، لائنیں، متن، وہ غائب ہو جائے گا۔ بخاری میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، مسلم امام احمد میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں علماء چلے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ قرآن موجود ہے، سمجھانے والے نہ رہے، بخاری موجود ہے، سمجھانے والے نہ رہے، تو کیا عربی ختم ہو جائے گی؟ عربی تو زوروں پر ہوگی، لغت تو زوروں پر ہوگی، یونیورسٹیاں تو زوروں پر ہوگی، مدارس تو زوروں پر ہوگے۔ تو اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ جو حال آ جائیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ کتابیں تو وہی پڑھیں گے لیکن مسئلے غلط بیان کریں گے۔ وہ کیسے غلط بیان کریں گے؟ کہ الفاظ تو ٹھیک کریں گے لیکن معنی غلط کریں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ کامیاب وہی ہے کہ الفاظ تو کتاب سے پڑھے اور معنی پچھلوں سے سمجھے، پچھلوں سے سمجھے۔ یہ ایک آسان طریقہ میرے دوستو، اتحاد، اتفاق اور اتحاد بین المسلمین جس کو آپ کہہ لیجئے، یہ اتفاق بین المسلمین آپ جس کو کہہ لیجئے، اور مسلمانوں میں وحدت کو پیدا کرنے کے لیے کہہ لیجئے، یا اس کے علاوہ کچھ اور ہے تو پوری دنیا میں ویب سائٹ پر سنا جا رہا ہے، میں عام اعلان کرتا ہوں کہ اس پر اگر آپ کے پاس کوئی دلائل ہے تو پیش کریں، ورنہ یہی وہ فارمولا آج تک رہا ہے کہ جس کو دیکھ کر علماء نے قرآن کے تراجم اور معنی پیش کیے ہیں۔ اور اس میں ایک بات میں آخری جو فکری طور پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر کوئی معنی کسی آیت کا ہم کر رہے ہیں اور اس سے ہم یہ عقیدہ نکال رہے ہیں کہ یہ ایسا کام کرنے والا مشرک ہے، اگر اس کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں کہ ایسا کام کرنے والا کافر ہے، تو مشرک تو مسلمان نہیں ہوتا. تو ولی ہونے کے لیے کم سے کم شرط تو مسلمان ہونا ہے نا، ولی کی تو سب سے پہلی شرط تو مسلمان ہونا ہے، اس کے بعد تقوی کی ترقی ہے. اب جس عقیدے کو، ذرا توجہ سنیے، جس قرآن کی آیت کو ہم نے پڑھا، غلط نہیں کیا، قرآن کی آیت ہی کو ہم نے پڑھا اور اس کا ترجمہ کر کے ہم نے نظریہ اور تفسیر یہ بنائی کہ ایسا عمل کرنے والا کافر ہے، اور وہی عمل اگر بزرگوں کا گزرا ہو، وہی عمل اگر اولیاء کا رہا ہو، تو یہ کون سی دین کی خدمت ہے کہ خود کو مسلمان بناؤ ساری امت کو کافر کرو؟ یہ کون سی دین کی خدمت ہے؟ کیا یہ دین کی خدمت نہیں کہ اپنی غلطی سے رجوع کر لو اور یہ کہو کہ جو سب نے کہا وہی ٹھیک ہے؟ عمل میں نہیں کہہ رہا، عقیدے میں کہہ رہا ہوں کہ جو سب نے کہا بولیے وہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ فیض میں اعلیٰ تھے، وہ نسبت میں اعلیٰ تھے، وہ تقوی میں اعلیٰ تھے، وہ فہم قرآن میں اعلیٰ تھے، اور اسی کو دیکھیے. لیکن یہ جنگ قیامت تک رہے گی. حضور نے فرمایا بچے گا وہ جو اس عروۃ الوثقیٰ، پکی اور مضبوط رسی جو اولیاء والی اس کو پکڑ لے گا اور اپنے کانوں کو بہرا کر لے گا، اپنی آنکھوں کو اندھا کر لے گا اور اسی نہج پر چلے جائے گا جس کو کہتے ہیں لکیر کا فقیر بننا، یعنی وہ لکیر جو سیدھی گنبد خضرا تک جا رہی ہو. اب آپ سمجھے گزشتہ درس، اب اس کو آپ تفصیل سے سننا چاہتے ہیں تو میں نے اس پر کئی دلائل اکٹھا کیے ہیں اس میں، اور وہ نیٹ پر بھی موجود ہے. اور فہم قرآن کا اولین طریقہ، اس نام سے ہم نے اس کا عنوان رکھا ہے تاکہ آپ پہلے سمجھ جائیں کہ فہم قرآن ہوگا تو تفہیم القرآن آئے گی نا، کیونکہ تفہیم القرآن سے پہلے فہم القرآن چاہیے. قرآن کو سمجھے گا تو تفہیم پیش کرے گا. تو لہذا فہم قرآن کے جو طریقے ہیں وہ یہ ہیں جو ذکر کیے جا رہے ہیں. تو اگر اس فہم قرآن سے کوئی ہٹ گیا تو نام تفہیم القرآن نہیں بلکہ جبل القرآن یا کچھ بھی رکھ لیں، اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ جب تک نسبتیں نہ دیکھی جائے، تعلق نہ دیکھا جائے، اور سواد اعظم و اجماع اور اکثریت کی رائے کو نہ دیکھا جائے. اب میرے دوستو، اسی تناظر میں میں اپنے موضوع کی طرف آپ کی توجہ کو لانا چاہتا ہوں، اور یہ ضروری موضوع ہے. اس میں کئی اشکالات بھی، اس کے جوابات بھی میں شاید آپ کے درس میں مکمل نہ ہو تو یہ درس ایک اور نشست کی طرف بڑھے گا، لیکن میں نے یہ کوشش کی ہے کہ ایسے موضوع کا انتخاب کروں جس سے آپ کا ٹائم خراب نہ ہو. ہم نے موضوع کو تقسیم کیے ہوئے ہیں. گلشن اقبال میں جو ہمارے موضوعات ہیں وہ سراسر اعمال کی اصلاح پر ہے، اور ایک مسلمان کو کردار میں کیسا ہونا چاہیے. لیکن کردار جب مقبول ہے جب عقیدہ ہوگا، عمل جب مقبول ہے جب عقیدہ ہوگا، پھل جب کھلیں گے جب بیج زندہ ہوگی. تو لہذا یہ بیج والے موضوع ہے، یہ اصل موضوع ہے. اس کو سمجھانے کے لیے میں نے اس موضوع کو یہاں پر مختص کیا، اور ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ حضرت مجدد الفسانی قیوم زمانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ شیخ سرہندی کے ہم نے حالات زندگی کو بھی ذکر کیا، اور آپ کے مکتوبات جو مکتوبات امام ربانی کے نام سے ہے، اس میں ہم نے اس دور کے تمام اختلافی مسائل، چاہے وہ فاتح نیاز کے حوالے سے ہو، چاہے وہ علم غیب کے حوالے سے ہو، چاہے وہ حاضر ناظر کے حوالے سے ہو، چاہے وہ نورانیت مصطفیٰ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اولیاء سے استمداد کے حوالے سے ہو، ہم نے کیا کچھ نہیں. یہ سوال ہم نے مجدد صاحب سے پوچھا، اور مجدد صاحب نے جو لکھا تھا وہ پڑھ کے آپ کو سنا دیا. تو لہٰذا وہ پوری کیسٹ بھی اس پر تیار ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسلاف کے عقیدے کیا تھے اور بزرگوں کے عقیدے کیا تھے، کیونکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ یوم نذر کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم تمہیں تمہارے اماموں کے نام سے اٹھائیں گے، ہم قیامت کے دن تمہیں تمہارے اماموں کے نام سے اٹھائیں گے. لہذا اب اسی تسلسل کو آگے لے کر میں چند عبارات آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. جب ہم اس نہج پر آ گئے ہیں کہ رجال اللہ نے ہی کتاب اللہ کو سمجھا ہے، رجال اللہ ہی نے قرآن مجید برہان رشید کا فہم لیا ہے، تو لہذا تیسرا موضوع جو آج ہمارا بن رہا تھا وہ یہ کہ ارواح انبیاء، انبیاء کی روحیں اور اولیاء کی روحیں یہ معدوم نہیں ہو جاتی، بلکہ اسلاف اور اکابر اولیاء اور علماء، اجلہ علماء، اور ایسے اجلہ علماء جن کو تمام مکاتب فکر کے لوگ علماء نہیں بلکہ ساری امت کا حکیم قرار دیتے ہیں، حکیم الامت، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. ایک حکیم ہوتا ہے جسمانی، ایک حکیم ہوتا ہے روحانی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی امت کے اتنے بڑے روحانی امام ہیں کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ آپ کو حکیم الامت کہتے ہیں، یعنی اگر روحانی امراض اور روحانی کینسر ہو جائے تو وہ اپنی تعلیمات کے ذریعے اس کا علاج مرحمت فرماتے ہیں. تو لہذا حکیم اگر کہا ہے تو پھر ان کے نسخوں پر عمل کرنا ہوگا. اور اپنے باطنی خبص اور اپنے باطنی مرض کو ختم کرنے کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور جن اکابر کا میں نام ابھی آپ کے سامنے کتابوں کے ذریعے پڑھوں گا، جو انہوں نے علاج کا طریقہ، تشخیص کا طریقہ تو کر لیا ہے، جو انہوں نے دوائیاں دی ہیں اس کو استعمال کرنی ہوگی، ورنہ پھر یہ بات تو یوں ہوگی کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، کہ ہم اپنے مدرسوں کا نام تو شاہ ولی اللہ صاحب کے نام پر لے لیں اور نام اپنا تعارف کے لیے شاہ ولی اللہ کہہ لے لیں، اور نام تو لیں کہ جناب وہ حکیم الامت تھے، لیکن اور ان کے نظریات اور ان کے حکیمانہ نسخوں کو ہم چھوڑیں، صرف چھوڑ دے تو کام چلتا، لیکن اس کے چھوڑنے سے دوسرا مفہوم لینا جس سے حکیم الامت حکیم نہ رہے بلکہ خود وہ اسلام سے نکل گئے معاذ اللہ، تو یہ کون سی دین کی خدمت ہوگی میرے دوستو؟ تو لہذا دین کی خدمت یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی سمجھیں، شیطان جو ہمیں گمراہ کر رہا ہے، شیطان جو ہمیں قرآن کے نام پر اتنا بڑھا رہا ہے، اس لیے کہ یضل بھی کثیروں و یہدی بھی کثیرا، قرآن خود کہتا ہے میرے پڑھنے والے ہدایت بھی پاتے ہیں اور میرے پڑھنے والے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، یضل بھی کثیروں و یہدی بھی کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے کئیوں کو ہدایت دی جاتی ہے، اسی قرآن کے ذریعے کئیوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، تو گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو قرآن کے معاون کو چھوڑتا ہے، اور وہ رجال اللہ ہے، جو رجال اللہ ہے، صرف سمندر میں کشتی میں بیٹھ کر روانہ ہونا اپنے سفر کو طے نہیں کرتا، اس کے ساتھ کئی زاویے ہوتے ہیں، کشتیوں کو لہریں اور طوفان خیز اور آفت خیز لہریں اسے گویا کہ ہچکولے دکھا دکھا کے ڈبو دیتی ہے، لیکن جسے منزل پتا ہو اور جس کا مرکز پتا ہو، جس کے رہنما مضبوط ہو، تو وہ چاہے تلاتم خیز موجیں، چاہے آفت کو جس طرح بھی ظاہر کرے، وہ کشتی اپنے سواری کو لے کر بالعافیت ساحل ہدایت تک پہنچ جاتی ہے۔ تو رجال اللہ جو ہے وہ اس کے رہنما کامل ہیں۔ اب آئیے میرے دوستو، قرآن مجید برہان رشید سے اس نظریے کو ہم لیتے ہیں، قرآن ہم پڑھیں گے سمجھیں گے ان اولیاء کی کتابوں سے، اور کوئی کہے جناب میں نہیں مانتا، تو پھر ایک سوال ہوگا کہ صرف میں نہ مانوں اس سے چھٹی نہیں ہوگی، حکم لگانا ہوگا، کیوں نہیں مانتے؟ کفر ہے اس لیے نہیں مانتے، شرک ہے اس لیے نہیں مانتے، بدعت ہے اس لیے نہیں مانتے، حرام ہے اس لیے نہیں مانتے۔ ایک کہتا ہے جی میں مانتا ہوں، تو یہ کیوں مانتے ہو؟ کہ شریعت کے مطابق۔ ایک کہتا ہے جی میں نہیں مانتا، تو یہ کیوں نہیں مانتے؟ اس کی وجہ بتانی پڑے گی، اور اگر وجہ یہ بتا دی کہ جناب یہ کفر ہے، تو پھر یہ اگر یہ کفر ہے اور یہ شرک ہے، تو اگر اس عقیدے سے ساری امت مسلمان ہو گئی، تو آپ تک قرآن کا فہم براہ راست کیسے پہنچ گیا؟ کیونکہ آپ تو 14ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں اور قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے، جو تسلسل اور زنجیر سے آپ کٹ گئے، تو کٹے ہوئے کو تو کٹی پتنگ کہا جاتا ہے، اور کٹی پتنگ کا نصاب اور دستور یہ ہوا کرتا ہے جہاں کی ہوا ہو وہیں اڑتی ہے، پھر وہ کٹی پتنگ جو ہوتی ہے وہ جہاں کی ہوا ہو، سمجھ رہے میری بات، جہاں کی ہوا ہو وہ وہیں اڑا کرتی ہے، اور جو پتنگ اپنے ڈور اور اپنے خاص رہنما کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، وہ ہوا کہیں پی ہو وہ گمراہ نہیں ہوتی، اپنے مرکز پر رہتی ہے۔ اب آئیے میرے دوستو، اس نقطے کی طرف ہم اپنی توجہ کو لے کر چلتے ہیں کہ ارواح مسلمین اور ارواح اولیاء اور ارواح انبیاء کے درجے کیا ہیں۔ میں یہ بحث مناظرے کے حوالے سے نہیں عرض کر رہا ہوں، میں اس بحث کو کسی پر تنقید اور جبرن مسلط کرنے کے حوالے سے نہیں عرض کر رہا ہوں، میں صرف امت کا جو دستور ہمارے سامنے ہے اس کو واضح کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جناب یہ طریقہ کار ہے، قبول کرنا ہے آپ کی مرضی، نہ قبول کرنا ہے آپ کی مرضی، اس لیے کہ وما علینا الا البلاغ، صرف ہمارا کام ہوتا ہے پہنچا دینا، دل میں اتارنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، ٹھیک ہے؟ نہ یہ مناظرہ ہے، نہ مجادلہ ہے، نہ مباحثہ ہے، نہ کسی کی تردید ہے، یہ صرف ایک صحیح رخ کو واضح کرنا ہے، ایک صحیح رخ کو بولیے واضح کرنا ہے۔ اب میرے دوستو، انسان کی پہلے تعریف دیکھیں تو انسان جو ہے وہ روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہے، انسان جو ہے روح اور جسم، روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہے، روح اور جسم کے مجموعے کا نام عبد ہے، روح اور جسم کے مجموعے کا نام عبد ہے، اور روح اور جسم کے مجموعے کا نام انسان ہے، تو لہذا روح کبھی جسم سے جدا نہیں ہوتی، اور علماء نے آج تک، بلکہ میں کہوں کہ وہ حضرات جو اس میں مناظرے میں سر فہرست ہوتے ہیں، ان کے مکتب فکر کی چوٹی کے محدث حافظ ابن قیم نے اس پر پوری کتاب لکھی، کتاب الروح، اور اس میں انہوں نے ان باتوں کو واضح کیا، ابن تیمیہ نے اپنے فتاووں کے اندر اس چیز کو ذکر کیا، سوائے ابن حزم ظاہری کے اس مسلک کے تمام لوگوں نے اس چیز کو قبول کیا اور لیا کہ جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہمیشہ رہتا ہے، جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہمیشہ رہتا ہے، جیسے سورج کا تعلق اس کی شعاؤں کے ساتھ ہوتا ہے، کہ اگر وہ جسم گل سڑ جائے یا وہ جسم کو درندہ کھا لے یا وہ سمندر کے اندر دریا کے اندر غرق ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، جسم کی ایک ساخت پھر بھی موجود رہتی ہے جس کے ساتھ وہ درد اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے، کیونکہ یہ سراسر غیب کا مسئلہ ہے۔ کیسے موجود رہتا ہے؟ بس موجود رہتا ہے، یہ غیب کا مسئلہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اس پر ایمان لانا ہے، ہم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ جس طرح کہ مسئلہ عذاب قبر ہے، مسئلہ عذاب قبر ہے، مسئلہ عذاب قبر یہ اجماعی مسئلہ ہے اہل سنت کا۔ اس کے انکار کرنے والوں کو سنت کے راستے پر ہٹا ہوا کہا گیا ہے، بھٹکا ہوا کہا گیا ہے، اور بالاتفاق اس کو اہل سنت کی ضروریات اور اہل سنت میں موجود ہونے کے لیے ضروری قرار دیا ہے، اور جس نے عذاب قبر کا انکار کیا اس کو گمراہ قرار دیا گیا ہے۔ اور عذاب قبر کے مسئلے پر دیکھیے کہ روح کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ موجود ہوتا ہے، جس وجہ سے جسم اس کی اذیت اور تکلیف کو پاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ لذتیں اور مزے سارے جسم نے کیے ہیں اور تکلیفیں روح جہلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ روح تو پہلے سے مضطرب ہوا کرتی ہے۔ تو لہذا یہ اجماعی نظریہ علماء کے درمیان بھی ہے، متکلمین کے درمیان بھی ہے، اور تمام علماء جنہوں نے دین کی خدمت کی ان کی اکثریت اور جمہور جماعت اس بات کو ذکر کیا کہ عذاب کا مزہ جسم اور روح دونوں چکھتی ہے، اور ثواب کی لذت بھی جسم اور روح دونوں لیتی ہے۔ اب ایک انفرادی قول کہیں سے اگر اٹھا کر لائے کہ جی فلاں نے یہ لکھا ہے، تو اس فلاں کی بات نہیں سنی جائے گی، جمہور کو دیکھا جائے گا۔ یہ بھی قاعدہ آپ یاد رکھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ ایک اگر کوئی ایک بندہ الگ آ گیا تو ایک کے پیچھے ہم امت کو نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ ہم نے سراد اعظم کی اتباع کرنی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ میری امت کا بڑا گروہ ہمیشہ ہدایت پر رہے گا، سواد اعظم ہمیشہ ہدایت پر رہے گا۔ ایک بات۔ اب دوسرا نظریہ اس پر آپ نے سماعت فرما لیجیے میرے دوستو، تاکہ بات اس میں واضح ہو جائے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، توجہ سنیے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ یہ تفہیم کے حوالے سے سمجھا رہا ہوں، کیونکہ وقت بھی ہمارا بالکل اختتام کی طرف جا رہا ہے، اس کی دوسری قسط بنے گی تو میں صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھ کر مزید اس کی وضاحت آپ کے سامنے کروں گا۔ کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، یہ ابن ماجہ میں بھی ہے، مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میں نے حضور سے سوال کیا کہ حضور اگر آپ کو قبر شریف میں رکھ دیا جائے گا، اور انہوں نے اپنے الفاظ میں یہ سمجھا کہ شاید جس طرح کے اوروں کے جسم بکھر جاتے ہیں، تو حضور اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تو اگر سنتی صرف روح، سمجھ رہے میری بات؟ تو صحابی یہ نہیں کہہ رہا کہ حضور آپ کے جسم کو نہیں، آپ کا جسم تو قبر شریف میں رہے گا، روح کہاں ہوگی؟ صحابی روح سے متعلق نہیں سوال کر رہا ہے، جسم سے متعلق کر رہا ہے کہ حضور آپ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو۔ صحابی نے کہا حضور آپ کے وصال کے بعد بھی؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ تو فرمایا وہ آپ کے جسم کا حضور پھر کیا ہوگا؟ تو سرکار یہ نہیں کہتے میری روح سلامت رہے گی، بلکہ شاہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جسموں کو مٹی پر کھانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اگر سنتی روح تو جسم کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ جسم کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ سمجھ رہے؟ حضور نے شاہ فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، یعنی کہا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل ارواح الانبیاء، ارواح الانبیاء نہیں کہا، اجساد الانبیاء کہا۔ اللہ نے زمین پر انبیاء کی روحوں کو کھانے کو حرام دیا، روحیں نہیں فرمایا، جسم فرمایا۔ اگر جسم مردہ پڑا ہو اور روحی سب کچھ کرتی ہو تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ہاں میرے جسم کو تو چھوڑ، میری روح تو سنے گی۔ لیکن صحابی پھر سوال کرتا، حضور روح تو کافر کی بھی سنتی ہے؟ اگر حضور یہ کہتے تو صحابی اتنا سمجھدار تھا، وہ حضور کا شاگرد تھا، وہ یہ سوال کرتا کہ حضور جسم تو پھر، روح تو پھر کافر کی بھی سنتی ہے؟ اگر کافر کی بھی سنے، مومن کی بھی سنے، اور پھر اللہ کرے مومن قبر میں زندہ ہوتا ہے، شہید زندہ ہوتا ہے، اور زندہ اگر روح ہی ہوتی ہے تو روح تو پھر کافر کی بھی زندہ ہوتی ہے۔ اور بدر میں سر کٹا دیا اور اس سے صرف روح ہی کو زندہ رکھنا تھا، تو بغیر سر کٹائے، بغیر ایمان لائے، تو کافر کی بھی روح زندہ ہے۔ تو پتا چلا کہ کافر کی روح میں وہ لذت ہے جو رکھی گئی عذاب کے لیے، اور مومن کی روح اور جسم دونوں میں وہ لذت رکھی گئی جو ثواب کے لیے ہے۔ ایک لوجیکل بھی یہ قاعدہ ہے کہ روح تو سب کی زندہ ہے بھائی، روح جو ہے وہ سب کی زندہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے زندگی کی بات کی ہے، وہ اصلاً حیات برزخی تو ہے، لیکن حیات برزخی اس کی کیفیت کے حوالے سے ہے، لیکن جسم کی وہ زندگی موجود ہے. ہاں وہ جسم کی زندگی کس پیمانے پر ہے وہ اگلی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ جسم کس اعتبار سے زندہ ہوتا ہے. روح تو علی الاطلاق زندہ ہے، روح تو علی الاطلاق زندہ ہے، اس کو مکمل شعور ہے، لیکن جسم کی زندگی سے کیا مراد ہے، جسم کی زندگی سے کیا مراد ہے، وہ دوسرا مرحلہ ہے. ابھی میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہوں گا. سنیے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جمعے کے دن اگر آپ پر ہم درود تو پڑھیں گے لیکن آپ کے وصال کے بعد کیا ہوگا، تو سرکار نے فرمایا ان اللہ حرما علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ رب العالمین نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے. پتا چلا سننے کا تعلق جسم سے ہی تھا جب تو حضور جسم کی وضاحت کر رہے ہیں، سمجھ رہے میری بات، جب تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جسم کی وضاحت کر رہے ہیں، یہ کہنا جناب روح علیین میں ہے اور جسم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہم نے کہا جی وہ سوال جواب جو قبر کے اندر ہوگا، تو کہتے جی تھوڑی دیر کے لیے آ جائے گی. میں نے کہا دیکھو تھوڑی دیر تم نے مانا، ہم نے ہمیشہ کے لیے مانا، لڑائی ختم ہو گئی. کیونکہ کچھ تو تم نے بھی مانا کہ سوال جواب ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آ جاتی ہے. کیا بخاری میں یہ حدیث نہیں ہے کہ جب میت نیک ہوتی ہے تو نہلانے والے سے کہتی جلدی جلدی نہلا اور مجھے میرے مدفن تک پہنچا. جب جنازے پر اٹھایا جاتا کاندھے پر، تو کیا بخاری کتاب الجنائز میں یہ نہیں ہے؟ کیا صحیح حدیث میں یہ موجود نہیں کہ میت جلدی جلدی کہتی ہے کہ اے سستی سے نہ چل، جلدی جلدی مجھے میرے نیک ٹھکانے کی طرف لے جا. وہ آواز کو کوئی سنتا نہیں ہے، اس بارے میں وہ آڑ ہے. اس بارے میں بولیے کہ وہ آڑ ہے، وہ تمام وہ جسم کے ذریعے وہ بات کر رہا ہوتا ہے. یہاں پر وہ جو منکرین ہے جسم کے سماعت کے، وہ کہتے جی یہ خارق عادت کچھ دیر کے لیے حیات پیدا کر دی جاتی ہے. میں نے کہا آپ نے بھی جہاں اتنا تنزل کر لیا ہے، دو سیڑھی نیچے آ گئے، تو میں کہتا ہوں پانچ سیڑھی پورا اپنے علم کے تکبر سے نیچے آ جائیے اور اس بات کو مان لیجئے جہاں رب تھوڑی دیر کے لیے روح بھیج سکتا ہے، وہیں پر غریبوں کے سلام کا جواب دلوانے کے لیے ہمیشہ روح بھیج سکتا ہے. لیکن سر جو ہے وہ اپنی علمی انا نہ ہو، دین کی خدمت مقصود ہو. کیا ہو میرے دوستو بولیے؟ دین کی خدمت مقصود ہو. تو ان اللہ حرما، حضور شاہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ حرما علی الارض، اللہ رب العالمین نے زمین پر حرام کر دیا اجساد الانبیاء، نبیوں کے جسم کو کھانا. نبیوں کے جسم کو کھانا اللہ رب العالمین نے زمین پر حرام قرار دیا ہے. اور ابن ماجہ میں الفاظ موجود ہے کہ فنبی اللہ حی ویرزق، نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے. نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے. کیا یہ حدیث اپنے معنی کو خود واضح نہیں کر رہی، جبکہ صحابی سوال بھی اس بارے میں کر رہا ہے کہ حضور آپ کا جسم قبر میں پڑا ہوگا اور آپ کا جسم قبر میں گویا کہ رکھا ہوا ہوگا، اور وہ اپنے گمان سے اس بات کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جسم تو منتشر ہو جاتا ہے. تو حضور اگر یہ کیفیت طاری ہو گئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً جسم کی طرف اصلاح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرا جسم ہمیشہ سلامت رہے گا، اس لیے کہ انبیاء کا جسم ہمیشہ سلامت رہتا ہے. بات ہو رہی تھی درود سننے کی، حضور نے روح کی بات نہیں کی، جسم کی بات کی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کی روح تو سنتی سنتی ہے اور اللہ کے عطا سے انبیاء رولیا کے جسم بھی سنتے ہیں. اب میرے دوستو میں تھوڑا سے موضوع کو آگے بڑھا کر اپنے اصل مدعا کی طرف آپ کی توجہ کو لانا چاہتا ہوں کہ روح تو علی الاطلاق زندہ ہے، لیکن جسم جو زندہ ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حیات کی دلیل کیا ہے، اس کی حیات کی دلیل. تو دیکھیے پہلے تو یہ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جسم میں روح کا ہونا حیات اور جسم سے روح کا نکل جانا موت، یہ اصلاً موت نہیں نہ یہ اصلاً حیات ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ عادی ہے، عادتاً یوں ہوتا ہے، عادتاً یوں ہوتا ہے کہ جسم میں اگر روح ہو تو اسے زندہ کہا جاتا ہے، لیکن کافروں کے جسم میں روح تھی. اللہ فرماتا ہے انک لا تسمع الموتا، محبوب آپ ان مردوں کو نہیں سناتے، وہاں پر موتا ان کو کہا گیا. جسم میں روح ہے، جسم میں بولیے روح ہے، جسم میں روح موجود ہے، لیکن پھر بھی مردہ کہا گیا. پتا چلا موت اور حیات کی تعریف کچھ اور ہے، یہ کچھ اور بتا رہے ہیں. موت اور حیات کی تعریف کچھ اور ہے اور یہ کچھ اور بتا رہے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے، وہ زندہ ہے، اس کے جسم میں روح موجود ہے، قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہے، اور بدر کے میدان میں صحابہ کے جسم کٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، کس کے جسم پر سر نہیں ہے، کسی کا جسم جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو چکا ہے. اللہ فرماتا بل حیا، یہ زندہ ہے. تو جس کے جسم میں روح ہے قرآن کہتا ہے مردہ ہے، اور جو بظاہر ہمارے سامنے ایسا ہے جو اپنے آپ کو ہلا بھی نہیں سکتا، اپنے آپ کو ہلا بھی نہیں سکتا، اور جو ہل رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، آنکھوں سے تنقید کر رہا ہے، انگلیوں سے اشارے کر رہا ہے، ہاتھوں سے اشارے کر رہا ہے، قرآن اسے مردہ کہتا ہے، قرآن اسے مردہ کہتا ہے. اور جو ہمارے سامنے بظاہر بدر کے میدان میں موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہے کہ ان کے جسم سے جسم کے ٹکڑے ہیں موجود، اور سر جو ہے کہ وہ جسم کے اوپر نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا بل احیا، وہ زندہ ہے. تو اس چیز کو لے کر ائمہ لغات نے اس مسئلے کی طرف پھر توجہ کی ہے اور عربی لغت کی نوک پلک کو ٹھیک کیا اور اس بات کو لیا کہ آج تک تو اہل عرب تعریف یہ کرتے تھے، میری بات سمجھیے کہ ذرا غور سے، کہ آج تک عربی زبان کے ماہرین حیات کی تعریف تو یہ کرتے تھے کہ جسم میں روح کا ہونا حیات. آج تک عربی ماہرین اور عربی لغت اور عربی الفاظ کے ماہرین اور عربی ڈکشنری مرتب کرنے والے بڑے بڑے ائمہ لغات آج تک اسلام سے پہلے وہ یہ تعریفیں کیا کرتے تھے کہ جسم سے روح نکل جائے تو یہ موت، لیکن قرآن عربی کی سب سے بڑی کتاب ہے. اب عربی زبان کو درست کرنے کے لیے، اب عربی زبان کو درست کرنے کے لیے ڈکشنری کو نہیں دیکھا جائے گا، قرآن کو دیکھا جائے گا. جہاں قرآن ہدایت دیتا ہے وہاں عربی زبان کا تحفظ بھی کرتا ہے. اس لیے آپ دیکھ لیجئے کہ بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے بلغا، بڑے بڑے ادیب حضور کے سامنے سکتا اس لیے کھاتے تھے کہ وہ زبان انسانوں کی تھی، اس میں خطا ہو سکتی تھی، لیکن جب قدرت نے عربی زبان کو اپنے دامن کرم میں لے لیا تو اس کے اصول بھی یاد کر دیے اور اسے ام زبان بنا دیا اور اصل زبان بنا دیا. فرمایا کہ اب عربی کا کوئی کلمہ قرآن کی مطابقت کرے گا تو وہ عربی کا کلمہ ہوگا، اور قرآن کے خلاف جا رہا ہوگا تو وہ عربی نہیں، کسی کی اپنی گپ ہوگی. تو باپ دیکھے قرآن صرف کتاب ہدایت نہیں رہی بلکہ عربی کے اعتبار سے لغت کی کتاب بھی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ بولیے. لغت کی کتاب بھی ہو گئی، یعنی اب اہل عرب کے لیے اپنی عربی معنوں کی تمیز کے لیے وہ قرآن کو دیکھیں. پہلے تو وہ غزلی اشعار کو، جس ظاہر سی بات ہے اردو کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ غالب کو پڑھتے ہیں، اردو کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ میر کو پڑھتے ہیں کیونکہ ان کی اردو جامع تھی. تو اسی طرح اہل عرب جو ہے وہ اپنی عربی کو درست کرنے کے لیے پرانی غزلوں کو لیتے تھے اور پرانی غزلوں کے اشعار سے اپنی اردو کو ٹھیک کرتے تھے. لیکن جب قرآن اتر گیا تو اب عربی کی درستگی کا ماخذ غزلیں نہ رہی، قرآن بن گیا. تو اب آپ دیکھیے پہلے والوں نے اس قاعدے کو اگر آپ سمجھ گئے تو پہلے والوں نے حیات کا معنی یہ کیا تھا کہ جسم میں روح ہو تو حیات، جسم سے روح نکل جائے تو موت. یہ پہلے عربی تھی، یہ پہلے عربی کے قاعدے تھے. لیکن جب قرآن نے اس کا رخ بدلا اور چلنے پھرنے والے کو مردہ کہہ دیا اور میدان میں پڑے ہوئے شخص کو زندہ کہہ دیا تو سارے اہل عرب انگوش بدندہ ہو گئے کہ آج تک تو ہم زندہ اس کو کہتے تھے جو چلتا پھرتا ہے، قرآن چلنے پھرنے والے کو بھی مردہ کہتا ہے، اور آج تک ہم مردہ اس کو سمجھتے تھے کہ جو اپنے آپ کو ہلا نہ سکے، اس کا جسم کٹ جائے، بظاہر وہ ہمارے سامنے موت پا جائے، لیکن قرآن تو بدر کے میدان کے شہداء کو حیات کہتا ہے. انہوں نے کہا جی پھر ہمیں اپنا اصول درست کرنا پڑے گا، لوٹ کر پھر ہمیں قرآن کی طرف آنا پڑے گا. اور قرآن کی طرف آ کر حضرت میر شریف الدین جرجانی رحمت اللہ علیہ، جو علم کلام کے بھی بادشاہ ہیں اور علم کلام میں ان کا توتی بولتا ہے، لغت کے اندر آپ کی مستند کتاب التعریفات امام راغب اصفہانی نے المفردات کے اندر اس معنی کی درستگی کی طرف لوگوں کی توجہ بنائی اور فرمایا حیات کا معنی جسم میں روح ہونا نہیں ہے اور موت کا معنی نکل جانا نہیں، بلکہ حیات کا معنی شعور اور ادراک ہے. شعور اور ادراک ہے، جس میں شعور اور ادراک ہے وہ زندہ ہے، جس میں شعور اور ادراک نہیں ہے وہ مر گیا ہے. یہ معنی قرآن کا ہے، یہ معنی. تو فرمایا انک لا تسمع الموتا، محبوب تو ان مردوں کو نہیں سناتا، یعنی وہ کافر تو تھے لیکن شعور اور ادراک ختم ہو گیا تھا، وہ بظاہر روح تو ان کے اندر تھی لیکن شعور اور ادراک ان میں ختم ہو گیا تھا. تو قرآن نے ان کو مردہ کہہ دیا. اور بدر کے اندر جو شہداء موجود ہیں زمین کے اوپر اور ان کے جسم اپنے جسم کے بعد آزا سے جدا ہے، کٹے ہوئے ہیں، لیکن ان میں روح بظاہر نظر نہیں آ رہی، لیکن شعور اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، اس اعتبار سے فرمایا کہ وہ زندہ ہے. تو اب آپ سمجھے کہ جسم کی حیات شعور ہے. جسم کی حیات کیا ہے جی؟ شعور ہے. جسم کی حیات ادراک ہے، جسم کی حیات ادراک ہے. اب میرے دوستو یہاں پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے، میں اس کا کیونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے، حضور غزالی زماں راضی دوراں علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس کا ایک مختصر سا جواب میں آپ کی خدمت رکھنا چاہتا ہوں. حضور امام اہل سنت غزالی زماں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے اپنے ایک بنیادی مناظرے کے اندر بہت خوبصورت اور برجستہ جو جواب دیا ہے, واہ واہ, طبیعت ہش ہش کرتی رہ گئی. میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت یہ ائمہ اللغات جنہوں نے عربی دانوں کو درست کیا ہے, وہ اگر امام اہل سنت علامہ غزالی زماں کے سامنے ہوتے تو ان سے لپٹ جاتے کہ یہ ہوتا فہم و ادراک جو اللہ رب العالمین الشاقان مصطفیٰ کو مرحمت فرماتا ہے. آپ کا ملتان کے قریب ایک جگہ پر مناظرہ ہوا, اس مناظرے میں یہی تھا کہ حیات کیا ہے اور موت کیا ہے, یہ حیات کیا ہے اور موت کیا ہے. فریق مخالف نے حیات کا معنی وہی پکڑا تھا کہ جسم میں روح کا ہونا حیات اور روح کا نکل جانا موت, اور حضرت کا موقف وہی قرآن کے مطابق تھا کہ شعور اور ادراک کا ہونا حیات اور شعور اور ادراک کا ختم ہو جانا موت, شعور اور ادراک کا ختم ہو جانا موت. تو میت ہلتی تو نہیں ہے لیکن جانتی ہے کون آیا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, میت ہلتی نہیں ہے, ادھر ادھر دیکھتی نہیں ہے لیکن جانتی ضرور ہے کہ کون آیا ہے. اور بخاری شریف کی حدیث ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, درود پاک پڑھیے گا. قرآن مجید تو نہیں آپ وہ یاد رکھیے گا, وکل الذی مر علی قریۃ وجر وہ کم لبستا لبستا یومن او بعد یومن. سنیے تو اب دیکھیے میرے دوستو, میت ویسی ہوتی لیکن سنتی سب کچھ ہے. بخاری کتاب الجنائز میں روایت موجود ہے, بخاری کتاب ال بولیے بخاری کتاب الجنائز میں روایت موجود ہے. نبی پاک فرماتے ہیں العبد اذا وضی فی قبره, جب کوئی بندہ مر جاتا ہے اس کو قبر میں رکھ دیتے ہیں, اگر یہاں پر تھوڑی سی روئی ہم رکھیں تو نہیں سن سکتے دوسرے کی بات, تھوڑی سی روئی ہم رکھیں اپنے کانوں میں تو نہیں سن سکتے. لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد بندہ نہیں سنتا, قرآن و سنت کہتا سب سے زیادہ سنتا ہی مرنے کے بعد ہے. یہ دیکھیں بالکل الٹا کانسیپٹ ہے. لوگ کہتے ہیں یہ مرنے کے بعد مردہ نہیں سنتا, ارے میں کہتا ہوں اگر قرآن کو ماننا ہے حدیث کو ماننا تو سب سے زیادہ سنتا ہی وہ مرنے کے بعد ہے. اب دیکھیں زندہ رہے اتنی سی روئی کان میں رکھ دے تو دوسرے کی آواز سننے میں نہیں آتی. اب آپ دیکھیں مردے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ایک اس کی قبر کی ہائٹ ہوتی ہے, اس کے اوپر تختہ رکھ دیا جاتا ہے, اور یہ تختہ تو یہاں رکھا جاتا ہے, حضور تو بغلی قبروں کی باتیں کر رہے ہیں, اور بغلی قبر جو ہوتی ہے وہ تو زمین میں کہاں ہوتی ہے آپ دیکھیے کہ پہلے گڑا کھودنے کے بعد پھر زمین کی بغل کھودی جاتی ہے, اور اس میں بغلی جس کو لحد کہا جاتا ہے اس میں مردے کو اتارا جاتا ہے. یہاں پر تو میں کہوں 8, 10, 15, 20 بیلچے مٹی ڈالی جاتی ہے, وہاں تو مٹی کی انتہائی نہیں ہے, وہ تو پوری زمین کی ایک تہہ ہے جس کو آپ کہیے کہ 4-5 فٹ نیچے تہہ میں موجود ہے, اور اس 4-5 فٹ جو زمین کی تہہ ہے اس میں کتنی مٹی ہوگی, یعنی باقاعدہ خالص زمین کے نیچے ہے نا. یہاں تو مردہ خالص زمین کے نیچے نہیں ہوتا, وہ تو تختے کے نیچے ہوتا ہے, اور تختے کے اوپر 10-15-20 بیلچہ مٹی ڈالی جاتی ہے. یہ سمجھانے کے لیے محورتن عرض کر رہا ہوں, ڈالی جاتی تو کم مٹی ہوتی ہے, لیکن لحد کے اندر آپ دیکھیں تو ایک باقاعدہ گڑا کھودا جاتا ہے, اور وہ گویا کہ 4 فٹ 3 فٹ 5 فٹ جتنا بھی کھودا جائے, اور وہ نیچے جا کر پھر بغل میں قبر بنائی جاتی ہے, اور زمین مضبوط ہوتی ہے تو وہ نیچے نہیں گرتی, اور مردے کو اتارنے کے بعد پھر اندر دبا دیا جاتا ہے, پھر وہاں پر گویا کہ تختہ لگا کر پھر یہ خالی خانے کو بھر دیا جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ آواز جائے تو کہاں سے جائے. میں کہتا ہوں مولوی صاحب اسی میں تجربہ کر لیتے ہیں, آپ لیٹ جائیں قبر کے اوپر, وہ تو بغلی قبر تو بہت خطرناک ہے, اللہ محفوظ فرمائے, مومن کے لیے راحت و رحمت ہے, اس قبر کو دیکھ لیں, اس قبر کو کھودیں کسی بھی قبرستان میں وشا چلیں یا حسن اسکوئر, اور اس میں مولانا کو لٹا دیجئے, تختہ رکھ دیجئے, مٹی ذرا کم ڈالیے گا, اور پھر اوپر آپ جو ہے وہ لمبی 1 گھنٹے کی تقریر کیجئے گا, یہ بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر لگا کر, 1 گھنٹہ تو نہیں میں کہتا ہوں صرف 2 منٹ کریے گا. اب اس کے بعد جب قبر کھولیں گے تو وہ ان کے تو پسینے چھوٹے ہوئے ہوں گے, اور ان سے کہا جائے گا کچھ سنا تو کہا باہر تو کچھ نہیں سنا, اندر کے اندر بہت سنا گیا. یہ الگ مسئلہ ہے کہ باہر کی تو آواز مجھے نہیں آئی, تو ہم نے کہا یہ صرف ادراک کے لیے تھا, کیونکہ آپ غیب کی چیزوں کو عقل پر پرکھنا چاہتے ہیں, اور یہ قبر کے راز اور حیات یہ سراسر غیب سے متعلق ہے. اب میرے دوستو یہاں پر دیکھیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, ہم مسلمان ہیں, جب تک حدیث کے ظاہر پر عمل ہوگا ہم پر پابندی ہے کہ ہم ظاہر پر عمل کریں گے. جب تک ظاہر پر عمل ہوگا بولیے, اس وقت تک ہم ظاہر پر عمل کریں گے. حدیث کے الفاظ آپ سنیے, بخاری شریف حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں کہ جب انسان کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے اور اس کو دفن کر دیا جاتا ہے, وَتَوَلَّ وَزَحَبَ أَصْحَابُهُ, اور دفن کرنے کے بعد اس کے اصحاب چلے جاتے ہیں, زہبا وتولى پیٹ دکھا کر چلے جاتے ہیں، ویسمع قرآن علیہم وہ قبر میں ان کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، مردہ قبر کے اندر ان کے بولیے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، ہم اپنے جوتوں کی آواز خود نہیں سن سکتے، ہم اپنے جوتوں کی آواز خود نہیں سن سکتے، مردہ قبر میں ہوتا ہے جو جا رہے ہیں، وتولى وذهبا جو گئے اور جو پیٹ موڑ کر گئے، کوئی ایک قدم گیا کوئی سو قدم گیا، جب تک قبرستان سے نکلا نہیں وہ آواز سن رہا ہے، اس کی آواز سن رہا ہے، تو ہم نے کہا کہ دیکھیے نہ جسم ہلتا ہے نہ اس نے کان باہر نکالا، وہ سن رہا ہے، یہی تو ہم کہہ رہے تھے کہ روح کا جسم میں ہونا اور نہ ہونا حیات اور موت نہیں، خدا شعور کی وہ وسعت عطا فرماتا ہے اسے کہ اسے تمام چیزوں کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے اور ساری آوازیں اس کے ادراک میں آتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ مرنے کے بعد انسان سنتا نہیں، میں کہتا تجربہ کر لو، سب سے زیادہ سنتا ہے، سب سے بولیے سب سے زیادہ سنتا ہے۔ اور میرے دوستو جامع ترمذی کتاب الجنائز میں ایک حدیث اور موجود ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت، وہ کہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرماتے ہو، پھر وہاں سے چلے سرکار روانہ ہوئے اپنے گھر سے، اور آپ جنت البقیع میں تشریف لائے اور اصحاب بقیع اہل بقیع کے سرانے پر حضور کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، سرکار فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو، اے قبر والو۔ حافظ ابن کثیر جو جناب ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، شاگردوں کے شاگرد ہیں، حافظ ابن قیم کے شاگرد ہیں، اور جو حضرات حیات کا انکار کرتے ہیں ان کے ائمہ میں سے ہیں، انہوں نے تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا کہ یہ حدیث اتنی بڑی دلیل ہے کہ حضور نے جا کر قبر پر سلام کیا، جو جواب نہ دیتا ہو اس کو سلام کرنا جہالت ہے، بے وقوفی ہے، پتھر کو کوئی سلام نہیں کرتا، سلام اسی کو کیا جاتا ہے جس سے جواب آتا ہے، تو حضور نے جو سلام کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو شعور بھی ہے، ادراک بھی ہے، سن بھی رہا ہے وہ۔ لیکن اب کیا کیا جائے، تو آج کل سعودی عرب سے وہ کینچی لے کر کاٹ دی تفسیر ابن کثیر کو، اور ایک نئی کتاب مختصر تفسیر ابن کثیر، کیا کتاب کا نام رکھا، پہلے وہ چار جلدوں میں تھی تفسیر ابن کثیر، چار جلدوں میں تھی، سب مان رہے تھے، سب اس پر یہ تمام احادیث کو لے رہے تھے، اب اس کو گویا کہ قطع برید کر کے مختصر ایک جلد پر کر لیا۔ میں جب گیا ایک مکتبے میں مکہ مکرمہ میں، میں نے کہا کہ یہ کیا حافظ ابن کثیر نے کوئی اور بھی تفسیر لکھی ہے مختصر میں تفسیر، کہنے لگے نہیں یہ چھوٹی ہو گئی ہے، میں نے کہا یہ حالات میں چھوٹا کر دیا اس کو، کہنے لگا اس کو ریال نے چھوٹا کر دیا ہے، ریال نے چھوٹا کر دیا ہے۔ تو یہ ہے وہ ظلم کہ چھپاؤ تاکہ دین بڑھے، اور ہم نے درس رکھا اس لیے ہے کہ یہ چیز چھپنی نہیں چاہیے، اس لیے آپ کئی حضرات کے سامنے آیا کیا جا رہا ہے۔ تو مختصر ابن کثیر کیوں کیا گیا، ان عبارتوں کو کیوں نکالا گیا، اگر نکالنا تھا اور آپ کو کسی پڑھنے والے کے لیے اس کو آسان کرنا تھا تو شروع میں ایک مقدمہ باندھ دیا جاتا کہ اصل کتاب ویسے ہی ہمارے نزدیک حجت ہے اور اس کی یہ عبارتیں ہم نے یہاں سے نکالی ہے، لیکن یہ کہ یہ عبارت ہم نے اس لیے مختصر کر دی تاکہ آدمی مختصر طور پر قرآن سمجھ سکے۔ تو میں جواب یہ دوں گا کہ اگر آپ کو تفسیر مختصر کرنی تھی اس سے بہتر تھا کہ ابن کثیر سے حوالے نکال کے کوئی غلط کتاب لکھ دیتے، تفسیر ابن کثیر سے حوالے نکال کر ایک الگ کتاب لکھ دیتے، اور خالی ابن کثیر نہیں اور بھی حوالے ڈال دیتے تاکہ لوگوں کا فائدہ ہوتا، لیکن آپ نے اصل کتاب کو غائب کر دیا، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ ایک حوالہ اور سن لیجیے تفسیر ابن کثیر کا، قرآن کی آیت ہے، یہاں پر حافظ ابن کثیر نے بات لکھی، حالانکہ وہ اس نظریے کو فالو کرتے ہیں، لیکن دیکھیں جو بات اجماع کی کرے گا ہم اس کی تعریف کریں گے، جو بات ٹھیک کرے گا ہم اس کی تائید کریں گے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے یہاں پر پوری دیانت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے، سورہ نمل کے اندر انہوں نے انک لا تسمع الموتا کے نیچے پوری بحث کی ہے، سماع موتا پر، مردے کے سننے پر پوری بحث کی ہے، اور وہاں پر اس حدیث کو بنیاد بنا کر انہوں نے کہا کہ جناب یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مردہ سنتا ہے، اس لیے سید عالم جیسا جس کی عقل مطلق ہے کامل ہے وہ جا کر جناب مٹی کے ڈھیر کے قریب کھڑے ہو کر سلام کر رہا ہے، تو دراصل وہ مٹی کا ڈھیر نہیں، اندر جو موجود ہے اسے شعور بھی اور ادراک بھی ہے۔ ہمارے کراچی کے اندر کیواڑی کی طرف ایک کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے حزب اللہ کے نام سے، انہوں نے گروہ بنایا تھا جماعت حزب اللہ، اور انہوں نے ان احادیث کا جواب ذرا دیا تھا، وہ لطیفہ بھی ذرا دو سن لیجیے، اس حدیث پر ان کا ایک جواب ہے، اس حدیث پر ان کا ایک جواب ہے، وہ جو پہلی حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی نا کہ جناب وہ لوگوں کے جوتوں کی آواز قبر میں سنتا ہے، لوگوں کے جوتوں کی آواز اپنے قبر میں سنتا ہے. تو وہ دوست نے لکھا اپنی کتاب کے اندر، وہ دفن کرنے والوں کے جوتوں کی آواز نہیں، فرشتوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. میں نے کہا پہلے تو فرشتوں کے آپ پاؤں ثابت کریں، پھر چلو پھر صدر کا مارکیٹ، ایمپریس مارکیٹ کہیں سے پھر جوتے کا سائز آپ معلوم کریں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کہیں کہ جوتے کی آواز سنتا ہے. اور میں نے کہا دفن فرشتے کرتے ہیں، انسان کرتے ہیں اسے، اور حضور فرماتے جس نے دفن کیا اس کے قدموں کی آواز سنتا ہے. میں نے کہا چلو جھگڑا ختم کرو، وہ اگر فرشتوں کے قدم کی بھی آواز سنتا ہے تو لڑائی قدموں میں نہیں ہے، سننے میں ہے. سننا تو پھر بھی ثابت ہوتا ہے، سننا تو بولیے پھر بھی ثابت ہوتا ہے کہ چلو اگر وہ فرشتوں کے قدموں کی آواز سن رہا ہے، فرشتوں کی قدموں کی آواز سن رہا ہے تو فرشتوں کی قدموں کی آواز مبارک ہو، لیکن سنتا تو ہے نا، اور سنتا وہ ہے جسے شعور اور ادراک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس حدیث پاک پر انہوں نے یہ سوال قائم کیا تھا اپنے کئی سوالوں میں سے، انہوں نے کہا جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر جا کر جو یہ سلام کی، السلام علیکم یا اہل القبور، تو یہ یہاں پر یا جو حضور فرما رہے ہیں نا السلام علیکم یا اہل القبور، تو یا یہ یا خطاب کے لیے نہیں دعا کے لیے ہے، یعنی حضور دعا کر رہے ہیں اے قبر والے اللہ تجھے بخشے، سمجھ رہے ہیں آپ. یہ یہاں یا بمانا ادعو کے نہیں ہے، یعنی پکارنے کے نہیں ہے، بلکہ ادعو کا دوسرا معنی جو دعا کے ہے وہ دعا کے معنی میں ہے. میں نے کہا اگر دعا کا معنی ہوتا تو دعا تو گھر میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبور اہل المدینہ فاقبل علیہم بوجہ، حضور اپنے گھر سے چلے اہل مدینہ کی قبروں پر پہنچے، فاقبل علیہم وجہ، چہروں کے سامنے کھڑے ہوئے اور پھر کہا السلام علیکم اہل القبور. تو میں نے کہا اگر یہ دعا تھی تو دعا گھر میں بھی ہو سکتی تھی، وہیں سے حضور بیٹھ کر کہتے السلام علیکم اہل القبور. اور یہ کیا مزہ ہوگا کہ اگر کوئی صاحب مولانا اپنے گھر میں بیٹھے ہوں یا کسی کا سوئم پڑھ رہے ہوں، اور سوئم پڑھتے وقت پہلے تو کہتے جی سوئم بدت ہے، پھر اگر آ گئے تو شیٹ صاحب کی والدہ اب نہ بھی نہیں کر سکتے چندہ لینا مدرسے کے لیے، تو انہوں نے کہا جی سوئم جائز ہے، اس طریقے سے جائز جس طرح ہم کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا دیکھو حدود تو تم نے بیان کر دی نا، پہلے تو وہ سرے سے ناجائز تھا، پھر جب شیٹ صاحب کی والدہ انتقال کر گئی تو اس میں کچھ جائز کی صورت آ گئی، جیسے مردہ پہلے کچھ بھی نہیں سنتا تھا پھر تھوڑا تھوڑا سننے لگ گیا، پھر وہ تھوڑا تھوڑا سننے لگ گیا. تو ہم نے کہا اگر سوئم بمانا احسال ثواب کے ہے تو وہی ہمارے دگرائج ہے، دین کا تعین باعتبار شرعی نہیں کہ تین کو ہی ثواب پہنچتا ہے. اگر کوئی یہ کہے تین ہی کو پہنچتا ہے چار کو نہیں پہنچتا وہ بدعت ہے، ناجائز ہے، ایسا کوئی احسال ثواب نہیں ہو سکتا. لیکن وہ سوئم سے مراد تین کا عدد نہیں، احسال ثواب کی رسم ہے. جس طرح ثواب پہنچانا ایک عمل ہے اس کو عربی میں احسال ثواب کہتے ہیں، ہمارے پشتوں میں اس کو خیرات کہتے ہیں، آپ کی اردو میں اس کو فاتحہ کہتے ہیں، تو کہیں پر اس کو سوئم بھی کہتے ہیں، تو یہ نام مختلف ہے، کام ثواب پہنچانا ہے. اس سے مراد گنتی نہیں ہے کہ چالیس دن، اس سے مراد گنتی نہیں 30 دن. ہاں یہ بھی سن لیجئے، اگر کوئی یہ کہے کہ 40 ہی کو پہنچتا ہے 41 کو نہیں پہنچتا، یہ بدعت ہے، وہ گنہگار ہوگا، اسے توبہ کرنی ہوگی. اگر کوئی کہے 3 ہی کو پہنچتا ہے 2 کو نہیں پہنچتا، 3 ہی کو پہنچتا ہے 4 کو نہیں پہنچتا، وہ گنہگار ہے، وہ بدعتی ہے، اسے توبہ کرنا ہوگا. لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو 3 کی تخصیص رکھتا ہے، وہ تیجے کو ثواب ہی کے لیے سمجھتا ہے، ورنہ وہ نماز جنازہ جو پڑھ رہا ہے وہ بھی اصل ثواب، اس کے بعد کہہ رہے اللہ بخشے وہ بھی احسال ثواب. وہ تمام رسمیں کیا ہے میرے دوستو بتائیے، وہ احسال ثواب ہے. تو اب آپ دیکھیے یہاں پر یا خطاب ہی کے لیے ہے، یہاں یا خطاب ہی کے لیے، اور خطاب اسی سے کہا جاتا ہے جس میں شعور اور ادراک موجود ہو، جس میں بولیے شعور اور ادراک موجود ہو. اور ہاں لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے میرے بھائی، وہ مردہ خود سے نہیں سنتا، اللہ ہی اس کو سناتا ہے. تو جب اللہ سنا رہا ہے تو پھر جھگڑے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں اگر وہ خود سے سنتا تو شرک بھی ہوتا، خود سے سنتا تو کفر بھی ہوتا. وہ خود سے تو وہ کیا سنے گا، خود سے تو ہم نہیں سن سکتے، جو چل رہے پھر رہے ہیں وہ نہیں سن سکتے. اگر کان کے اس پٹھے کے اوپر اگر کوئی اپنا ہونٹ بھی لگ کر بات کرے زور زور سے، تب بھی خدا ہی سناتا ہے، کان نہیں سناتا، تب بھی خدا ہی سناتا ہے. تو جس طرح اتنا قریب کر کے بھی خدا ہی سناتا ہے، تو وہ بغداد میں پیرانے پیر سنتے وہ بھی خدا ہی سناتا ہے، وہ بھی خدا ہی سناتا ہے. ہاں اللہ رب العالمین یہ سبب کے طریقے بنائے ہوئے تھے، اللہ نے سبب کے یہ طریقے بنائے. میں آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. ملتان شریف کا واقعہ حضرت امام اہل سنت کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، ان صاحب نے ایک آیت پڑھی کہ جناب ٹھیک ہے اگر حیات سے، حیات کا معنی ادراک و شعور ہے، روح کا ہونا جسم کا ہلنا شرط نہیں، تو کہتے ہیں کہ جناب قرآن کے اندر موجود ہے جب حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے قریب سے گزرے اور اس بستی پر عذاب آیا ہوا تھا، تو حضرت عزیر علیہ السلام نبی ہیں، اور کیا مقام ہے آپ لوگوں کا کہ آپ دفاع نبیوں کی عزت کا کر رہے ہیں، اپنی قسمت بھی آپ دیکھیں، کچھ نادان دوست نبیوں سے کم کرنے کی بات کرتے ہیں اور آپ دفاع کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا شرف ہے، اللہ رب العالمین اس شرف کی طرف امت کو لائے، اسی میں امت کی وحدت ہو سکتی ہے، اسی میں امت کی وحدت ہو سکتی ہے، اور اس کا نظریہ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اسلاف امت کی طرف آ جائیں، اور آج کل تو ہمارے اہل حدیث دوست اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، سلفی، میں نے سے کہا کہ آپ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں تو سلفی کا معنی کیا، سین لام فا یا سلفی، کہنے کا پچھلوں کے ماننے والے، میں نے کہا پھر تو تم بریلوی ہوئے، سیلفی نہ ہوئے بریلوی ہوئے، انہوں نے کہا نہیں جی کیسے بریلوی ہو گئے، میں نے کہا ہم بھی یہ کہتے پچھلے جو کہہ رہے ہیں وہی بات مان لو بھائی، تو سیلفی کا معنی اگر سلف کی اتباع کرنا ہے، سلف سے عقیدہ لینا ہے تو وہی تو بزم ہم لگائے بیٹھے ہیں یہاں پر، کہ ہاں ہر چیز پھر سلف سے لینی ہے، عمل میں تو نوک پلک اختلافی ہو جائے تو اس میں گنجائش ہے، لیکن عقیدے کے اندر اختلاف ہو جائے یہ تو بہت بڑی گمراہی ہے، یہ تو بہت بڑی گمراہی ہے۔ میں بڑی صفا دل سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کہا جی حضرت عزیر علیہ السلام جو قریب سے گزرے انہوں نے ایک تعجب میں یہ بات کی کہ یا اللہ یہ قومیں جو عذاب آ گیا ہے تو یہ دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتی ہے اور ان پر عذاب کیسا، تو اللہ رب العالمین نے آپ پر نیند جو ہے وہ موت کی صورت میں تاری کر دی، تو آپ ایک لمبا عرصہ، ایک اپنا لمبا عرصہ، بعض علماء نے لکھا کہ 100 سال، 100 سال تک آپ سوتے رہے، ساتھ میں آپ کا دراز گوش تھا، خچر جس پر سواری کرتے تھے وہ بھی تھا، اور کھانے پینے کا سامان بھی تھا، آپ سو گئے، پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو اٹھایا، تو جب آپ اٹھے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کم لبستہ، کتنا دیر سوئے رہے، کم لبستہ، کتنے دیر ٹھہرے رہے، کتنے دیر سوئے رہے، تو کہنے لگے جی لبست یومن او باد یومن، ایک دن یہ اس کا تھوڑا سا حصہ تھی، آگے پڑھیے قاری صاحب، بل لبستہ میتا عامل، اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا نہیں تو 100 سال کے قریب سویا رہا، 100 سال کے قریب سویا رہا، اللہ نے فرمایا دیکھ اپنے خچر کو، دیکھ اپنے خچر کو، وہ تو گل سڑ گیا، ہڈیاں بھی گئی اس کی، اور لیکن اپنے کھانے پینے کی چیز دیکھ وہ باسی نہیں ہوئی، اب دیکھیں یہاں پر کھانے پینے کی چیز باسی نہیں ہوئی، اور جو گدا تھا حمار سواری جو تھی وہ گل سڑ گئی، گل سڑ گئی، تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو اگر حضرت عزیر علیہ السلام کو ادراک ہوتا تو جب اللہ نے پوچھا تھا کہ کم لبستہ، کتنا دیر ٹھہرے رہے، تو وہ ڈائریکٹ کہتے کہ 100 سال ٹھہرا رہا، اور انہوں نے کہا کہ میں تو ایک دن یا آدھا دن ٹھہرا رہا، پتا چلا شعور اور ادراک نہیں ہوتا، شعور اور ادراک، اللہ ان بزرگوں کے علم کی وراثت ہمارے سینوں میں بھی اتارے، دراصل انہیں دین سے اور اللہ کے رسول اور رسولوں سے اتنی محبت تھی کہ پھر وہ خود ان کی معاونت اور ان کے لیے شرح صدر کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے علماء کہ ہم انگوش بدنداں ہو گئے کہ اس کا جواب کیا بنے گا، لیکن امام اہل سنت علامہ غزالی الزمان نے اسی وقت اس کا جملہ رکھانے کا جواب محمد فرمایا، اور جواب دے کے فرمایا کہ اس آیت میں تو ہماری دلیل ہے، کیونکہ جسے کچھ پتا نہ ہو اس سے پوچھنا جہالت ہے، اور اللہ نے پوچھ کر بتا دیا کہ یہ جانتا ہے، اور اگلے نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا، اس نے جواب دیا، اللہ نے جب یہ کہا کہ کتنا وقت ٹھہرا رہا، اگر شعور و ادراک نہ ہوتا تو کہہ دیتا جی مجھے کیا معلوم میں کتنا دیر ٹھہرا رہا، مجھے کیا ہوا، بلکہ جواب دیا یومن اور بعد یومن، یومن اور بعد یومن، کہ ایک دن یا آدھا دن، اور اللہ نے فرمایا کہ تو 100 سال ٹھہرا رہا، تو پھر اس نے سوال کیا کہ ادراک اگر تھا تو دونوں میں سے ایک صحیح ہے، یا تو 100 سال صحیح ہے یا آدھا دن صحیح ہے، آپ نے فرمایا دونوں صحیح ہے، کہا جی دونوں کیسے صحیح، فرمایا 100 سال جو اللہ نے فرمایا کہ 100 سال گزر گئے، اس کی دلیل اللہ نے اس حمار کو بنایا کہ دیکھو 100 سال گزر گئے اور یہ گدا گل سڑ گیا، اور آپ نے جو کہا آدھا دن تو کھانا باسی نہیں ہوا، اور آدھا دن آپ کے قول کی دلیل بن گیا، کیونکہ جو دیر میں سڑنے والی چیز تھی، جو دیر میں سڑنے والی چیز تھی، جو جلدی سڑنے والی چیز تھی وہ سڑی نہیں، اور جو دیر میں سڑنے والی چیز تھی وہ بالکل سڑ گئی، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے علم و شعور کی دلیل اس پانی اور اس شربت اس کھانے کی چیز کو بنایا، اور قرآن مجید نے کہا کہ لم یتسنا، کہ وہ باسی بھی نہیں ہوا، اس میں بو بھی نہیں آئی. تو فرمایا یہ سوال اور جواب، یہ مکالمہ بتانا تھا کہ اگر کسی اور کو موت ڈالی جاتی اسے کچھ پتا نہ ہوتا. ہمارے پیارے وہ ہیں جو سو بھی رہے ہوتے ہیں تو ہمارا علم ان کی تربیت کر رہا ہوتا ہے.
یہ خدا ہی کا فضل تھا. حضرت عزیر کا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ حضرت عزیر کا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ خدا ہی کا فضل تھا. لیکن اپنے پیاروں پر خاص ہوتا ہے کہ جب وہ سو رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ خدا کے علم کی نگرانی میں ہوتے ہیں، اور جب جاگ بھی رہے ہوتے ہیں تو براہ راست ان کے دل پر اللہ کی طرف سے عرفان اور علوم کی بارش ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ آج میں نے ایک مقدمہ باندھا ہے، ارواح اولیاء کارکنان قضاء و قدر. انشاءاللہ وقت ہمارا مکمل ہو گیا، کیونکہ ایک لمٹ وقت ہوتا ہے، ایک محدود وقت ہوتا ہے جس کے دوران ہم نے اس بات کو ذکر کرنا ہوتا ہے. تو میں نے صرف اس موضوع کے تعارف کے حوالے سے چند چیزیں آپ کے ذہنوں کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی ہے، شامل کرنے کی کوشش کی ہے. اصل میرا موضوع یہ تھا کہ ولیوں کی روحیں معدوم نہیں ہوتی، بلکہ وہ جبریل کے معاون بن کے دنیا کا نظام چلاتی ہے، کارکنان قضاء و قدر بن جاتی ہے. اور اس پر میں اسلاف کے اقوال آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا تھا، وقت مختصر تھا، لہذا میں نے چند باتیں ہی اس موضوع کی تازگی کے لیے تھی اور آنے والے موضوع کے لیے آپ کے ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں میں نے عرض کر دیا. صرف آپ کی خدمت میں گزارش اور التجا یہ ہے کہ آئندہ درس اگر زندگی رہی انشاءاللہ العزیز، اللہ ہمیں ایمان اور صحت و سلامتی کے ساتھ سلامت رکھے، اور تمام مسلمانوں کو اللہ سلامت رکھے، ہر کلمہ گوہ کو اللہ رب العالمین سلامت رکھے، اس ملک کو اللہ رب العالمین سلامت رکھے. آنے سے پہلے آپ عشاء کی نماز کی پابندی یہاں پر فرمائیں، اور اس کے ساتھ اس موضوع کو نیٹ پر تازہ کر کے آئیں تاکہ مجھے جب میں سوالات پوچھوں تو آپ کے سامنے بات واضح ہو. آج اصل موضوع سے کچھ ہم بیک پیچھے اس لیے بھی رہے کہ پچھلا موضوع نئے چہروں کے حوالے سے اس کے سامنے اس کی تازگی اور اس کو دہرانا، اور اس کی بنیادی شکوں کو، کیونکہ وہ آنے والی شک اور آنے والی بحث کا مقدمہ تھا، وہ آپ کی خدمت میں ذکر کرنا تھا. یہ مقصود مناظرہ نہیں ہے، پھر میں عرض کر دوں، میرا مطلب کسی کی تردید نہیں ہے، میرا مطلب گویا کہ کسی کی تشنیع نہیں ہے، میرا مقصد کسی کی تذلیل نہیں ہے، بلکہ اسلاف امت کی صحیح رہنمائی واضح کرنا ہے. ہاں، جو اسلاف سے منہ پھیرے اس کی تذلیل تو ضرور ہے، اس کی تشنیع تو ضرور ہے، اس سے تردید تو ضرور ہے، اور اس سے نفرت ضرور ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سواد اعظم کے اتباع کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اسلاف امت کے نقش قدم پر اللہ رب العالمین ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ضروریات اہل سنت، اہل سنت کے ائمہ کا نام کبھی مت بھولا کریں. حضرت اعلی حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی علیہ رحمۃ رضوان، حضور سیدنا پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضور سیدنا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ تھانوی صاحب ان کے مرید ہیں، گنگوئی صاحب ان کے مرید ہیں، لیکن میں انہیں اہل سنت کے عظیم امام سمجھتا ہوں. بولیے سبحان اللہ. میں ترتیب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حضور سیدنا اعلی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور سیدنا امام الفقہا سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور سیدنا امام غزالی حضرت امام اہل سنت غزالی زمان حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، حضور فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ علی رسول محریروی رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور امام اہل سنت حضرت علامہ انوار اللہ شاہ صاحب حیدرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور امام اہل سنت حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام الاولیاء زبدۃ الاتقیاء مجدد الفسانی شیخ سرہندی حضرت شیخ سید احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، یہ وہ مینار ہیں، یہ وہ مراکز ہیں صداقت کے، کہ ان کے ساتھ جڑے رہے، جو ان سے جڑ گیا وہ صراط مستقیم پر آ گیا. اللہ رب العالمین ہمیں صداقت کے اس گروہ کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق مرحمۃ، ان کے مجمع کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں اجتماعیت مرحمت فرمائے. یقیناً اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن وہ دلائل کے ساتھ ہونا چاہیے. کس کے ساتھ ہونا چاہیے جی؟ دلائل کے ساتھ ہونا چاہیے، اور دلائل میں تو الجھنا تو چاہیے نہیں. جب ہم ایسے بزرگوں کے حوالے پڑھیں جس کو آپ بھی رحمت اللہ علیہ کہیں، ہم بھی رحمت اللہ علیہ کہیں، تو پھر تو الجھاؤ تو پھر کہیں نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا یہ باتیں لڑائی جھگڑے کی نہیں ہوتی ہے. تو یہ درس آپ نے کیوں رکھا؟ ہم نے اس لیے رکھا کہ کچھ سوال اور کچھ باتیں اور کچھ ضروری سبق ہم بھول رہے تھے، اسے ہم نے یاد رکھنا تھا. تو یہ اپنے بھولے ہوئے سبق کی یادداشت کے لیے، یاد دہانی کے لیے رکھا گیا ہے.
اس کو کسی سیاسی منشور کے لیے یا اس مجمع کو کسی اور کوئی اپنے ذاتی مقصد کے پھیرنے کے لیے طرف نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھتے ہیں درس ختم ہوتا ہے، آپ کہاں گئے میں کہاں گیا، اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ جو اسباق اس مرور زمانہ کے اعتبار سے اس پر آشوب دور کے اندر ہم ضرورت اپنی حقیقت اپنے اصل شناخت کھوتے جا رہے ہیں، ہم پلٹ کر پھر آئیں اور اس نہج کی طرف آئیں اور اس مقام کی طرف آئیں جس کو اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے جہاں میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر. مل کر شاعر مشرق کے اس قول پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. آپ اگر میرے ساتھ مل کر پڑھیں تو بڑا ذوق آئے گا کہ کی محمد سے وفا، کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اللہ ہمیں بول چال میں اعتدال دے، اللہ ہمیں متانت اور سنجیدگی عطا فرمائے، نجی زندگی میں بھی ممبر و محراب کی جب ہم زینت بنے تب بھی اللہ رب العالمین ہمیں متانت سنجیدگی راست گوئی اور دیانت اور اعتدال کی راہ پر ہمیں رکھے. شیطان جو ہمیں بے جا پریشر اور جذبات میں لا کر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر قتل و غارت گری تک لے جاتا ہے، اللہ رب العالمین ان نحوستوں سے ہمارے ذہنوں اور ہمارے دلوں کو پاک رکھے. ہمارے دل کو صحابہ کرام سیدنا خلیفہ بلا فصل، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی اجمعین، ان کے افکار و خیالات کا پرتو بنائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.